الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، داعية الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والمنتجبين، واللعنة دائما على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم لواحدا أن تقوموا لله مثنى وفرادى. ایک درود پڑھ دیں اہل بیت علیہ السلام. دو بڑی اہم مناسبتوں سے یہاں خدا نے توفیق دی ہے، آپ مومنین سے مخاطب ہوئے ہیں. بھائی کی جو میزبان نے بات کی تھی یا جو اشتہار میں لکھا ہے وہ امام خمینی علیہ رحمہ کا فکری نشست، لیکن دن کی مناسبت سے، آج کے دن کی مناسبت سے کہ جو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا ان کی ولادت کے دن ہیں، ان کی ولادت کا ایام ہے، اور ہم آہستہ آہستہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت تک جا رہے ہیں. ایران میں ان دو ولادتوں کے درمیان والے دنوں کو دہ کرامت کا لفظ کریم تقسیم کرنے والے، بانٹنے والے، سخاوت کرنے والے، عطا کرنے والے، تو یہ دس دن کریم ان دو شخصیات کی وجہ سے دہ کرامت کریم اہل بیت علیہ السلام کو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت ہی مختصر، زیادہ طولانی بات نہ ہو، آدھے پون گھنٹے میں اپنی بات کو ختم کریں ان دو موضوعات پر، یعنی خود کو میں نے خود شکن کہ جن کی برسی کا ایام ہے، اور ایک گفتگو بی بی معصومہ سلام علیہا کی جن کی ولادت کا یہ دن ہے. مختصر انشاءاللہ بات کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کریں. درود پڑے محمد والے محمد پر. قرآن کی جس مختصر سی آیت سے ہم نے استفادہ کیا، ہمیشہ کی سنی ہوئی آیت ہے آپ کی، خدا رسول اللہ سے کہہ رہا ہے، خدا فرماتا ہے رسول خدا سے کہ آپ ان لوگوں سے کہیے، کہہ دیجئے کہ میری تو تمہیں ایک ہی واعظ و نصیحت ہے. اور اللہ نے اس طرح کا لہن و لہجہ اور قرآن میں کہیں نہیں اپنایا کہ خدا کہے کہ میں تو تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک واعظ کرتا ہوں. وہ واعظ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ، قیام کرو اللہ کے لیے، قیام کرو اللہ کے لیے، مثنی و فرادا. چاہے دو ہو جاؤ، گروپ ہو جائے، کچھ لوگ تمہارا ساتھ دیں، مثنی فرادا. نہیں دیں، اکیلے رہ جاؤ، فرد رہ جاؤ، تب بھی اللہ کے لیے قیام کرو. دو شخصیات جن پر آج یہ بات کرنی ہے، ذرا دیکھیے گا، دونوں واقعہ اس آیت کا اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک مکمل مصداق ہے. خود بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا، آپ کو علم ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام درود پڑے محمد والے محمد، آپ کے ساتویں امام کی 34 کے قریب اولادیں ہیں. امام خود رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ یہ ایک ہی والدہ، ایک ہی ماں سے ہیں، بقیہ 34 اولادیں ہیں، 34 کہ جو اکثر دین کی ترویج کے لیے مدینے میں نہیں ملیں گے آپ کو، دنیا میں تقسیم ہے پھیلے ہوئے. آپ کو سب سے زیادہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد ملے گی. آپ جس جگہ جائیں، بڑی زیارتوں میں آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، آذربائیجان جائیں تو وہاں پر بھی ہیں، ایران کے کونوں میں جائیں وہاں پر بھی ہیں، عراق میں جائیں وہاں پر بھی ہیں، اور اگر آپ اسی طرح عالم اسلام کے مختلف ملکوں میں گھومیں گے تو آپ کو علم ہوگا
کہ یا انہی 34 میں سے کوئی نہ کوئی امام موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے، انہی 34 میں سے، یا پھر ان کی اولادوں کی اولادوں میں سے، سب سے زیادہ تبلیغ دین کا کام، ترویج مذہب اہل بیت علیہ السلام کا کام، قرآن کی وضاحت کا کام، اس کی تشریح کا کام، دین کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ معصومین میں سے جس شخصیت کی اولادیں سب سے زیادہ قربانیاں دیتی ہوئی نظر آئیں گی وہ سب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہیں. ان میں یہ دو بھائی، یہ دو بہن بھائی، یہ خود امام رضا علیہ السلام، آپ کے علم میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام اپنی مرضی سے مدینہ نہیں چھوڑ رہے، زبردستی مدینہ سے لے جائے جا رہے ہیں. مامون نے یہ طے کیا ہے اپنے طور پہ گہری سازش کہ یہ پروپیگنڈا ہو جائے گا، خود بخود شہرت ہو جائے گی. حقائق پتہ چلتے چلتے تو سال ہا سال، سینکڑوں سال لگ جائیں گے، لیکن مشہور ہو جائے گا کہ امام رضا علیہ السلام جب ولی عہدی ان کو آفر ہوئی، جب انہیں کہا کہ آپ کو ولی عہد بنا رہے ہیں، تو امام نے مدینہ چھوڑ دیا اور مرف چلے گئے، مامون کے پاس اس کے دربار میں چلے گئے تاکہ امام کو ولی عہدی مل جائے. یہ پروپیگنڈا، اور وہ اپنے اس پروپیگنڈے میں اس وقت کامیاب بھی رہا، اس وقت فی زمانہ اپنے اس نیرنگ بازی میں، اپنی سازش میں، اپنی اس گندی سیاست میں وہ کامیاب بھی رہا. بہت سارے شیعہ اس وقت گمراہ ہو گئے کیونکہ امام لے جائے جا رہے ہیں اور زبردستی لے جائے جا رہے ہیں، اور ان علاقوں سے لے جائے جا رہے ہیں کہ جہاں شیعہ نہیں ہوتے. یہ طے کیا تھا جب عیسیٰ جلودی کو بھیجا تھا، طے کیا تھا مامون نے، کوشش کرنا کوئی بھی ایسا علاقہ نہ آئے کہ جہاں شیعہ رہتے ہیں، کوشش کرنا کہ کوئی بھی اجتماع نہ ہونے پائے، کہیں نعرے نہ لگیں، کہیں لوگوں کو علم ہی نہ ہو، اس طرح سے لے کے نکلو شیعوں کو پتہ نہ چلے. اور وہ سارا علاقہ اگر آپ دیکھیں، مدینے سے نکلیں، لانا ہے بارڈر کے اوپر، ایران کے بارڈر پہ، جو اس وقت مرو کہلاتا تھا آج خراسان کہلاتا ہے، اور اس سازش میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے وہ سارے سفر کروائے کہ جہاں پر شیعہ نہیں تھے. صرف ایک جگہ شیعہ نہیں، مسلمان پڑھے لکھے جس کو آپ نیشاپور کہتے ہیں، صرف ایک جگہ پر امام کو موقع ملا ہے گفتگو کرنے کا، اور سلسلہ تو ذہب کی وہ معروف روایت جسے سلسلہ تو ذہب کہا گیا، کہ جو امام نے وہاں فرمائی کہ جسے 17-18 ہزار قلموں نے لکھا، وہ وہیں فرمائی تھی کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، خدا کا قلم تو گفتگو ہے، خدا نے فرمایا ہے کلمۃ لا الہ حسنی، کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یہ مضبوط محل، ایک مضبوط حسن یعنی دیوار، ایک قلعہ ہے، قلعہ حسن کا اصل ترجمہ قلعے کا ہے. فمن دخل حسنی، جو داخل ہو گیا، آمن من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا. پھر کہا بے شروطہا، یہ کہا امام سلسلہ الذہب معروف روایت، کہاں 17 ہزار قلم نے اس کو نقل کیا ہے. جب امام پہنچے ہیں نیشاپور، کہا من شروطہا، لوگوں میں جستجو تھی کہ آپ نے بات تو بڑی امپورٹنٹ کر دی ہے، شرط کیا ہے؟ امام کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ترجمہ یہ بنتا ہے خدا نے کہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، جو بھی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے حسنی، وہ داخل ہو جاتا ہے میرے ایک ایسے علاقے اور جگہ پر کہ جس کے چاروں طرف سے محفوظ علاقہ ہے، جسے ہم قلعہ کہتے ہیں، حسنی. ومن دخل حسنی، اور جو داخل ہو گیا میرے اس قلعے میں، آمن من عذابی، یا آمن من عذابی، وہ بچ گیا میرے عذاب سے. لیکن کہا من شروطہا، اور پھر امام کہہ کے خاموش ہو گئے، وہ جو قلم لکھ رہے تھے پریشان تھے، بات ادھوری ہے، مکمل کریں. پھر امام نے دوبارہ اسی طرح کا ماحول بنایا اور کہا کہ انا من شروطہا، کہ یہ خالی کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے تم عذاب سے بچو گے نہیں جب تک کہ تم میری ولایت کا اقرار نہ کرو. انا من شروطہا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. امام نے فرمایا انا من شروطہا، نہیں کہا امامت من شروطہا، ولایت من شروطہا، نہیں اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے کہا انا من شروطہا. بہت امپورٹنٹ بات ہے، یعنی امامت کا نظریہ کا ولایت کا نظریہ نہیں، خود ذات امام رضا علیہ السلام یہ شرط ہے لا الہ الا اللہ. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، امام رضا نے فرمایا میں خود اس کی ایک شرط ہوں. یہ تو امام رضا علیہ السلام کا سفر تھا، اپنے طور پہ مامون کامیاب ہو گیا اس سازش میں کہ شیعہ بھی گمراہ ہو گئے، سنی اہل سنت دنیا و زمانے کی اسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جو ان کی سمجھ میں آیا آیا. ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ تشیع بھی یہ سمجھ بیٹھی کہ امام نے یہ سفر اپنی مرضی سے کیا ہے، ان کو ولایت یا ان کو ولی عہدی کا ولایت عہدی کا مقام اور پوسٹ مل گئی ہے، امام چلے گئے ہیں، وہ اپنی سازش میں کامیاب ہوا تھا. اب اس سازش کو توڑنا بہت ضروری تھا، اس نظریے کو توڑنا بہت ضروری تھا جو ذہنوں میں نفوذ کر گیا تھا. اب یہاں پر ذمہ داری تھی بی بی معصومہ قوم سلام اللہ علیہا، اب ان کی ذمہ داری تھی. یہاں قرآن کی آیت ہے کہ آپ کو تو اللہ کے لیے قیام کرنا ہے، چاہے آپ کے ساتھ لوگ ہوں یا آپ نہ ہوں، اکیلے ہی کیوں نہ ہوں نکلیں. انہوں نے کاروان بنایا، قافلہ بنایا، اور شہرت یہ ہو گئی کہ بھائی سے ملنے جا رہی ہیں، بھائی کے پاس جا رہی ہیں، مدینے سے نکلی ہیں. لیکن وہ سارے راستے انہوں نے اختیار کیے کہ جہاں پر شیعہ رہتے تھے، بالکل الٹ. امام رضا علیہ السلام کو وہ لے کے جا رہا تھا ان علاقوں سے کہ جہاں شیعہ نہیں تھے، لیکن بی بی معصومہ نے ان علاقوں کا انتخاب کیا کہ جہاں سارے شیعہ تھے، تاکہ بات کو پہنچا سکیں کہ یہ امام اپنی مرضی سے نہیں گئے، یہ جبر ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کیا ہے، یہ اختیارات ان کے پاس نہیں تھے. تم پروپیگنڈے میں مت آؤ، تم باتوں میں مت آؤ. یہ مامون کے گورنر جو تمہارے علاقوں میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مسجدوں میں اعلان ہو رہا ہے کہ رضا چلے گئے، مامون کی انہوں نے بیعت کر لی ہے، اب وہ ولی عہد بنیں گے، اس پروپیگنڈے میں مت آؤ. بی بی نے اپنے بھائیوں کو، اپنے نوکروں کو ساتھ لیا اور نکل گئی مدینے سے. ان راستوں سے ہوتی ہوئی کوشش کر رہی تھی خراسان پہنچیں کہ جہاں پورے راستے شیعہ ملیں گے، اور انہوں نے گفتگو شروع کر دی، اور وہ خطبات تاریخ میں موجود ہیں کہ جن سے ہماری اور آپ کی کوئی آشنائی نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات، وہ بھی حقیقت پر مبنی ہے، لیکن وہ جناب معصومہ یا امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کا بہت چھوٹا سا جز ہے جو ہمیں بتایا گیا. ہمیں کہا گیا کہ بھائی کی محبت میں بہن نکلی ہیں. دیکھیں یہ بھائی بہن کی محبتیں اس طرح کی جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں ایسی نہیں ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے اپنی ذمہ داریاں لے کر آئے دنیا میں، یہ ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے نکلتے ہیں. جناب زینب کو محبت ہے امام حسین علیہ السلام سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حسین بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں زینب کو اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام ہے جو زینب نے کرنا ہے، نہ کہ بھائی بہن کی محبت کی وجہ سے ہم ساتھ نکلیں. غلط ہے یہ، اس طرح سے تاثر آپ اہل بیت کے بارے میں نہ سوچا کیجئے، وہاں پر بہت بڑے بڑے کام ہیں، ذمہ داریاں ہیں، بی بی نکلی ہیں، کہا یہی ہے کہ بھائی سے ملنے جا رہی ہوں. لیکن ایک پورا پروپیگنڈا جو اہل بیت علیہ السلام اصل اسلام کے خلاف ہوا ہے، جو امام رضا علیہ السلام کے خلاف ہوا ہے، اس پروپیگنڈے کو ختم کرنا ہے. سارے شیعہ آبادیوں سے آئیں اپنا کام کرتے ہوئے، اور یہ جو قافلہ بڑا نکلا تھا اس میں نوکر بھی تھے، غلام بھی تھے، اس میں اور بھی بھائی تھے، یہ سارا کا سارا قافلہ راستے میں ہی لٹ گیا. اتنے ان پر حملے ہوئے، اتنے حملے ہوئے کہ سب شہید ہو گئے، اس کاروان کا کوئی بھی آدمی زندہ نہیں بچا. ساوے پہنچی ہیں بی بی، ساوے 60 کلومیٹر ہے قم سے، ساوے وہاں تک پہنچی ہیں جب زہر ان کو دیا جا چکا تھا، بی بی معصومہ کو زہر دیا جا چکا تھا جب پہنچی ہیں ساوے. وہاں پر پھر ایک قم کا شیعہ گیا، اور قم کے شیعہ نے جا کر پھر بی بی کو اپنی حفاظت میں لے کے اور قم پہنچایا کہ جہاں صرف 17 دن زندہ رہی ہیں. بی بی معصومہ قم اتنی شہرت ہو گئی، معصومہ قم لگتا ہے کہ جیسے سالہ سال زندگی گزاری ہے، صرف 17 دن قم میں زندگی گزاری، اسی بیت الحزن میں کہ جسے اب بیت النور کہتے ہیں، جس کی زیارت عام مومنین انشاءاللہ کی ہوئی ہے، نہیں کیے تو انشاءاللہ خدا سب کو توفیق دے کہ ایک بار پھر، اور جنہوں نے نہیں کیے پہلی مرتبہ انشاءاللہ قم اور مشرق کی زیارت ان کے نصیب ہو. درود پڑھ دیں محمد والے. 17 دن زندہ رہیں اور پھر قبرستان کے اندر انہیں لے جا کے دفن کر دیا گیا. وہ قبرستان کی جو آج الحمدللہ محبین اہل بیت کے لیے بہت بڑی زیارت گاہ ہے, جسے آپ معصومہ قم کا مقبرہ, ان کا مزار, ان کا حرم کہتے ہیں. اور یہ کیوں ہوا, آپ یہاں تک آئیں اور اللہ نے پھر یہ کیوں آپ کی زندگی کو یہیں پر, اور آپ کیوں اتنی بڑی شخصیت کے عنوان سے یہاں پر آ گئیں, بڑا واضح ہے. آپ دیکھیے, جب پوچھا گیا کہ خدا کا حرم, خدا کا گھر, خدا کی مخصوص جگہ کہاں ہے, تو خانہ کعبہ. جب رسول اللہ سے پوچھا گیا آپ کا حرم کہاں ہے, آپ کا گھر, آپ کی مخصوص جگہ کہاں ہے, کہا مدینہ. جب امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کا حرم کہاں ہے, آپ کی مخصوص جگہ, آپ کا گھر, کہا نجف. جب امام حسین سے پوچھا گیا تو کہا کربلا. سیدھی سی بات ہے, یہ ساری باتیں ہوئی ہوئی ہیں پہلے تاریخ میں. اور جب اہل بیت سے پوچھا گیا, سب اہل بیت کو ملا کے پوچھا گیا کہ اہل بیت کا گھر کون سا ہے, سب اہل بیت کا گھر کون سا ہے, آپ کا مرکز کہاں ہے, کہا قم. کہا قم, قم المقدسہ. پہلے سے چھٹے امام کی روایت ہے, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, چھٹے امام کی روایت ہے. کہا ہم سب اہل بیت علیہ السلام کا گھر پوچھ رہے ہو, کہا قم, یہ قم مقدس. دیکھیے آپ, خدا نے انتظام کیا تھا جب بی بی یہاں پر آئیں تو یہ پھر علمی مرکز پہلے بھی تھا, بننا شروع ہو گیا. اور آپ نے دیکھا کہ خود سب سے زیادہ آپ کے ساتویں, آٹھویں, نویں, دسویں اور پھر گیارہویں امام کے, خصوصاً دسویں اور گیارہویں امام کے سب سے زیادہ صحابی, وہ صحابی نہیں کہ جو آپ سے محبت رکھتے ہیں, ان کی محبت صرف بات نہیں کر رہا, علمی شخصیات, وہ جو علمی خزانے جو ائمہ نے منتقل کیے تھے اپنے قریبی لوگوں میں, ان کی قبور اگر آپ کو موقع ملے, شیخین نامی قبر, قبرستان ہے. آپ جب ایک دروازے سے باہر نکلتے ہیں بی بی معصومہ کے حرم سے, جو پیچھے کا دروازہ ہے, جب آپ اس سے باہر نکلتے ہیں تو شیخین نامی قبرستان آتا ہے. آپ کبھی انشاءاللہ اس میں بھی جائیں, وہ خود ایک بہشت ہے. اس میں سارے اصحاب امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں. وہ شخصیات ہیں کہ جن کو امام خود ڈائریکٹ خط لکھا کرتے تھے, امام کے خطوط ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں, جنہیں توقی کہا جاتا ہے, کہ جو موجود ہے. یعنی پھر یہ مرکز بننا شروع ہو گیا جب بی بی یہاں آ گئیں, اور اس پروپیگنڈے کو کافی حد تک انہوں نے ختم کر دیا, تو بی بی کے پیچھے پیچھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آنا شروع ہوئے, اور یہ قم علمی مرکز اسی زمانے میں بن گیا تھا, یا دوسرے لفظوں میں بنیادیں رکھ دی گئی تھیں. اور وہ اتنی مضبوط بنیادیں تھیں کہ آپ دیکھیے, اس کے بعد پھر انہیں کی نسل سے, امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کی نسل سے ایک اور شخصیت آئی, جس نے پھر اس قم کو چار چاند لگا دیے. ہم انہیں کہتے ہیں خمینی بخشکن, موسوی سید ہیں, ہماری زبان میں کاظمی سید ہیں, لیکن اصل میں موسوی کہلاتے ہیں. وہ امام موسیٰ قاسم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں. انہوں نے آ کے قم کو ایک بار پھر آباد کیا, اور قم کو وہ مرکز جو بننا تھا, اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں موجود تھا کہ یہاں پر ایک مرکز ہونا ہے, بھائی کہ الحمدللہ مضبوطی شروع ہو گئی تھی. آپ کو پتہ ہے عبد الکریم حائری صاحب, پہلی مرتبہ آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری, جنہوں نے آ کے قم کو مضبوط مرکز بنایا. اس کے بعد پھر آیت اللہ برشردی جیسی شخصیت آ گئی, اور اس کے بعد امام خمینی علیہ رحمہ, کہ جنہوں نے آ کے پھر اس قم کو جو مرکزی حیثیت دی ہے کہ آج عالم اسلام میں انشاءاللہ تشیع کا علمی مرکز نجف, اور نجف کے ساتھ ساتھ جو دوسرا نام آ رہا ہے وہ قم کا ہے. قم کو دوبارہ عزت مل گئی. اس شخصیت نے کیا کیا, بہت مختصر سی آپ ان کے موضوع بات سنیں, ان شاء اللہ آپ کی سہمت آؤں گا. درود پڑھیں محمد والے. خمینی بخشکن اپنی ابتدائی عمر میں, کہ جب ان کی عمر ابھی 22-23 سال ہے, تو یہ درجۂ اجتہاد پر پہنچ چکے تھے. ان کا درجۂ اجتہاد یہ 22-23 سال کی عمر کا, اور بنیادی اہم کتابیں اپنی اسی عمر میں لکھ چکے تھے. دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا خمینی نے قم آنے کے بعد پڑھانے ہی ہیں, خمینی قم پڑھانے آئے تھے. پہلے ہی قم سے پہلے ہی آیت اللہ عراقی اور خود اپنے بھائی, یعنی ابھی قم نہیں پہنچے ہیں, ابھی اپنے شہر میں ہی ہیں, اور اس شہر کے قریب 70 کلومیٹر پہ ایک اور شہر ہے, وہیں سے بنیادی تعلیم لے کے اجتہاد کے مرحلے تک پہنچ گئے ہیں. آپ چہل حدیث نامی کتاب, خمینی بخشکن کی جو اخلاقیات پر کتاب ہے چہل حدیث, کیونکہ روایات میں آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ تاکید ہے کہ جس کو 40 حدیثیں یاد ہو جائیں اس کے لیے جنت واجب ہے، جہنم حرام ہے. جس کو یہ 40 آیات آتی ہوں، 40 احادیث یاد ہوں، یہ نہیں تھا کہ کون سی 40 احادیث، نہیں، 40 احادیث کی بات ہوئی ہے تو کوئی امپورٹنٹ بات ہے. 40 کا خود ہمارے یہاں جو 40 کا حصہ ہے نا، اس میں کوئی تاثیر ہے. چہل و مم مناتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے، چلا کاٹا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے. بہرحال 40 احادیث کی بات ہوئی ہے کہ آپ 40 جو ہے وہ احادیث یاد کریں. خمینی بوتشکن نے 22-23 سال کی عمر میں کتاب لکھی ہے جس کو آپ چہل حدیث کہتے ہیں، 40 احادیث. انشاءاللہ اگر آپ کو موقع ملے اور آپ اپنے اندر اخلاقیات کے اعتبار سے مشکل پاتے ہوں، مثلا کسے کہتے ہیں ہم اخلاقی مشکلات، مثلا ریاکاری، خدا نہ کرے ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے چیریٹی ہو رہی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جناب مجلسیں برپا ہو رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں ریاکاری. یعنی اللہ سے اتنا عظیم ہے خدا، نہ پتہ نہیں کیا کیا اس نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے اپنے پاس. ہم اس کے لیے اگر کرتے عزاداری، اگر ہم خدا کو خوش کرنے کے لیے کرتے عبادات، تو کیا بات تھی. لیکن ہم بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، اللہ کو چھوڑ کے دنیا کی، دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اپنی حیثیت بنانے کے لیے عزاداریاں کریں، نمازیں پڑھیں، ریاکاریاں کریں. بہت چھوٹا آپ نے اپنی عبادت کا سودا کیا ہے، بہت ہی چھوٹا سودا کیا آپ نے، پتا نہیں خدا کیا اچھا چاہ رہا ہے آپ سے، خدا کیا چاہ رہا ہے. بہرحال ریاکاری ایک بڑا مسئلہ ہے. خود پسندی، خود پسندی، اپنے آپ کو اوپر بڑھتر سمجھنا. مجھے آبا آیات بہت ساری یاد ہیں، میں نماز ساری جماعت سے پڑھتا ہوں، کسی بھی بنیاد پہ اپنے آپ کو بلند سمجھنا. خود پسندی، ریاکاری، غرور و تکبر، بہت سارے اخلاقی موضوعات ہیں کہ جن میں انسان پھنسا ہوا ہے. جرت نہیں ہوتی اچھے بڑے کام کرنے کی، کبھی آدمی ڈرپوک ہوتا ہے، جرت نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے اس میں، شجاعت ہی نہیں کام کی. خمینی بوتشکن نے 40 حدیث لکھی ہے، آپ انشاءاللہ اس 40 حدیث کو پڑھیں. کمال کیا، کمال، اس 40 حدیث کے ذریعے سے امام نے کوشش کی ہے کہ انسان کے اندر جو غلاظتیں بھری ہوئی ہیں نا، اخلاقی غلاظتیں بھر گئی ہیں، کسی طرح سے وہ نکل جائیں، لیکن اس کو بہت ہی عملی طریقے سے، یعنی ان کا اخلاقیات پڑھانے کے طریقہ کار بھی بہت پریکٹیکل ہے. تو وہ ایک کتاب ہے جو 22-23 سال کی عمر میں لکھی گئی، 40 حدیث کے، جس کا ترجمہ موجود ہے. اور عرفا، عرفانی کتاب ہے، صلاۃ العارفین عرفانی کتاب ہے، جس کا سمجھنا مشکل کام ہے. اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہوا ہو اور آپ پڑھ رہے ہو تب بھی سمجھ میں نہیں آتی. صلاۃ العارفین یعنی عرفا کی نماز، عرفا کی نماز، آغا جعفر نقوی صاحب، مرحوم سید آغا جعفر نقوی، ایک عظیم شخصیت جنہیں نہیں پہچانا گیا، جنہیں نہیں جانتے آپ لوگ، جنہیں نہیں پہچانتے آپ لوگ، اسی سولجر بازار پارسی کالونی کے اندر رہا کرتے تھے، رضی جعفر صاحب کے بڑے بھائی ہوا کرتے تھے، رضی جعفر صاحب کے بڑے بھائی سید آغا جعفر نقوی، اتفاق سے 2-3 دن پہلے ان کا بھی وفات کا دن تھا، آغا جعفر نقوی صاحب کی بھی وفات کا دن گزرا ہے 2-3-4 دن پہلے، 7 جون کو ان کی وفات ہوئی تھی. اس اللہ کے بندے نے، کیونکہ وہ عارف تھے، عرفان بڑا مضبوط تھا، انہوں نے کوشش کی ہے صلاۃ العارفین کا ترجمہ کریں آپ کے لیے کچھ نماز کی گہرائیاں، کسی طرح سے نماز، یہ نماز جو انسان کو معراج پہ پہنچاتی ہے، یہ آپ نے سنی ہوئی ہے نا، تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے، یہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اچھائی کی طرف دعوت دیتی ہے، یہ انسان کو معراج تک پہنچا دیتی ہے، یہ تو دین کا ستون ہے. جیسے اس مسجد کے یہ پلرز ہیں کہ اگر پلر نہ ہو تو دھڑ سے بلڈنگ نیچے آئے گی، کہاں آپ کے دین کا ستون ہے نماز، اتنی امپورٹنٹ ہے، 3-4-5 مرتبہ واجب کی گئی ہے دن میں. لیکن یہ انسان کو معراج پہ پہنچانے والی کتنی کھوکھلی نماز ہے. ابھی تک ہم کتنے کھوکھلا ہیں، یعنی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ساری برائیاں بھی ہو رہی ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اچھائیوں کی طرف رغبت بھی نہیں ہے، ہم برائیاں یعنی ہم اچھائیاں آپ کے سامنے ہیں کہ نماز ہم پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز اپنی معرفت کے ساتھ نہیں پڑھی جا رہی ہے. آغا جعفر نقوی صاحب نے امام خمینی کی اس کتاب صلاۃ العارفین کو کھولنے کی کوشش کی تھی کہ بھائی معرفت کی نماز کسے کہتے ہیں، عرفہ کی نماز کسے کہتے ہیں، وہ بہت بڑا کام اس شخصیت نے کیا تھا. بہرحال خمینی بوتشیٹن ابھی ابتدائی اپنی جوانی میں ہی ہے تو اتنے مارکت العرا کتابیں اور موضوعات پہ بات کر رہے ہیں, اور پھر یہی عرفان, یہی عرفان امپورٹنٹ بات ہے, عرفان, یہی عرفان اور معرفت اس اللہ کے بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے خمینی بوتشیٹن کو کہ وہ سیاست میں بھی تشیعوں کے اندر پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں, سیاست میں حکومت میں پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں. یقین آنے والی باتیں ہیں, لوگ سمجھتے ہیں عرفان, عرفان کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ معاشرے سے غائب ہو گئے. عرفان جو ابھی ظاہری ترجمہ عرفان کا کیا جاتا ہے, صاحب معرفت یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو کونوں میں, پہاڑوں میں, جنگلوں میں, کسی اور جگہ جا کے عوام سے اپنا رابطہ منقطع کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. عرفان یعنی صوفیزم کو عرفان سمجھتے ہیں لوگ. خمینی نے کہا کہ نہیں, اور نہ آغا جعفر, آغا جعفر سے زیادہ اجتماعی شخصیت کوئی نہیں تھی, اتنا بڑا عارف تھا کہ ابھی تک پاکستان میں نہ اس کے بننے سے پہلے اور نہ آج اور نہ بعد میں سمجھ میں نہیں آ رہا بھی کہ کوئی اتنی شخصیت بڑی عرفان پہ آئے گی. آغا جعفر نہ کوئی, ان کو آپ دیکھیں اجتماعیت میں سب سے آگے, سیاست میں سب سے آگے آغا جعفر. امام خمینی ان کے استاد تھے, وہ تو پھر کمال کر دیا جس طرح سے خمینی نکلے ہیں معاشرے کے اندر. لوگوں نے کہا عرفان یہ تو ایک انسان کا عبادی پہلو ہے, یہ تو ایک شخصی اس کا اور اللہ کا رابطہ ہے, اس کو کہاں انسان جو ہے وہ عرفان سے کیسے حکومت اور سیاست تک پہنچتا ہے. خمینی نے کہا کیا کہہ رہے ہیں بھائی, کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی سمجھ میں نہیں آیا دین, جنہیں دین سمجھ میں نہیں آیا ان کا پرابلم ہے یہ, نہ یہ کہ اسلام اس طرح کا ہے. بھائی یہ قرآن آپ دیکھیے, بسم اللہ قرآن کا ترجمہ انشاءاللہ آپ نے پڑھا ہے, نہیں پڑھا ہے تو آپ کو پڑھنا چاہیے. قرآن کا ترجمہ اٹھائیے اور قرآن کی اکثر آیات اشارہ کر رہی ہیں انبیاء کی زندگی کی طرف, اور انبیاء کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ پہلو کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ پہلو انبیاء کی زندگی کا جس کی بنیاد پر ان کو شہید کیا گیا, سارے انبیاء شہید ہو گئے, کسی کو قرآن کہہ رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے ناحق تم نے انبیاء کا قتل عام کیا ہے. اس زمانے کے لوگوں کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے کہ ناحق تم نے انبیاء کے قتل عام کو, قتل عام کیا انبیاء کا. انبیاء قتل کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ نبی دو باتیں کرتے تھے کامن, بہت ساری باتیں انبیاء اپنے علاقے زمانے کے اعتبار سے مختلف کرتے تھے, لیکن وہ دو باتیں جو سب نبیوں نے کی ہیں کیا تھا, عبداللہ اللہ کی عبادت کرو, اجتناب الطاغوت, یجتنب الطاغوت واجتنب الطاغوت, اور طاغوت سے دور رہو, اجتناب کرو طاغوت سے, ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو, اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو اور امریکہ کو سپر پاور بھی مانتے ہو, اللہ کی عبادت کا بھی اور حکمرانوں سے ڈرتے بھی ہو, اللہ کو اللہ اکبر بھی کہتے ہو اور اپنے علاقے کے جو بھی بدماش ہیں ان سے بھی تمہاری جان نکلتی ہو, پھر تم کون سا اللہ اکبر کہتے ہو, پھر تم نے کون سی توحید پڑھی ہے. توحید کا مطلب تو ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے, آغا جعفر نہیں بتایا, ہم تو نہیں پہنچ پائے, ہم اپنے زمانے میں خمینی بوتشیٹن کی کتابیں آغا جعفر سے ہی پڑھ پائے, ہم اس زمانے میں حوضے میں کم نہیں کہتے, امام کی رحلت ہو گئی جب ہم پہنچے ہیں وہاں, ہم نے امام کی زبان ہی نہیں سنا, ہم نے تو آغا جعفر کی زبان سنا. کہا کہ یہ ہاتھ اٹھانا, خمینی نے جو سکھایا ہے تم کو ہاتھ اٹھانا, دوسرے لفظوں میں جو توحید یعنی جب تم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہو, توحید کا پہلا سب سے پہلا اسٹیپ ہے, نماز کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کے بعد. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے, تم نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے, ترجمہ کیا ہے بھائی اس کا, اللہ سب سے بڑا ہے. کتنی مرتبہ کرتے ہو دن میں, پتہ نہیں کتنی مرتبہ کرتے, اقامت میں بھی ہے, اذان میں بھی ہے, نماز میں بھی ہے, بار بار ہے, اور ہاتھ اٹھانا استحباب ہے, ہاتھ اٹھاؤ اللہ اکبر. ابو جعفر نے بتایا اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پوری دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا ہے, مطلب یہ تھا, وَإِلَّا کیا بات بنتی ہے, اللہ اکبر بھی یوں بھی کہا جا سکتا ہے. کہا نہیں, اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر اب دنیا سے تم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے, بس ابھی دنیا تمہارے نیچے ہیچ ہے, تمہاری اس کو کوئی حیثیت نہیں دنیا کی, ہاتھ اٹھاؤ اللہ اکبر. یعنی عرفان کو, نماز کو, معرفت کو کس طرح سے سیاست میں لے کے گئے, یہ خمینی بوتشیٹن کا کام ہے. نہیں سمجھ میں آیا, بہت ساری دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا, یہ کیا ہو گیا, مجتہد اور فقیہ کیسے سیاست کی باتیں کر رہے ہیں, مجتہد اور فقیہ کیسے حکومت اسلامی کی باتیں کر رہے ہیں, اچھا باتیں ہی کر رہے ہیں یا عملی طور پہ اس کے لیے اقدام بھی کر رہے ہیں. باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں, جتنی باتیں اچھی سے اچھی کروانی ہیں آپ کروا لیجیے, ممبر بیٹھا کے 20-20 گھنٹے ہم بیٹھ کے بولتے رہیں گے, آپ سنتے رہیں گے, باتیں کرنے میں کیا مسئلہ ہے, اچھی اچھی باتیں کرنا, بات یہ ہے کہ جو بات کر رہے ہیں اس پر عمل بھی کر رہے ہیں, اس کے لیے پلاننگ بھی کر رہے ہیں, اس کے لیے قربانی بھی دے رہے ہیں. اپنا بیٹا شہید ہوا ہے ابھی, نکالے گئے اسی بنیاد پر کہ کہا کہ اللہ اکبر, پہلوی خاندان، اے بادشاہت تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اسرائیل نابود ہوگا، امریکہ کو تباہ کر دیں گے، تمام بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی. خمینی ابھی حکومت اسلامی قائم نہیں ہوئی ہے، ابھی بات شروع کر دی ہے شہنشاہ کے خلاف. 2500 سالہ شہنشاہیت ہے، 2500 سالہ، یعنی وہ شہنشاہیت جو اسلام سے پہلے کی ہے، اتنی طولانی اس کی عمر ہے، 2500 سالہ شہنشاہیت. خمینی بت شکنی کا تمہیں نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے تمہیں. جب تم شاہ کو ہٹاؤ گے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اس کے پیچھے اسرائیل ہے، تم اس کو ہٹاؤ گے؟ کہا ہٹائیں گے نہیں، اس کی پوری بسات کو لپیٹیں گے، شہنشاہیت کو لات مار کے ملک سے باہر نکالیں گے. خمینی بت شکن کے ابتدائی پڑھیں آپ، جو ابتدائی گفتگو کی یہ ساری باتیں کرتے کرتے نجف پہنچ گئے، نکال دیے گئے ملک سے، نکال دیے گئے، ملک بدر ہو گئے. وہ سمجھ رہا تھا کہ بس اب ملک بدر کر دیا ہے، اب ان کی آواز ختم ہو جائے گی، اب خمینی خمینی کہاں رہیں گے؟ اتنے بڑے بڑے لوگ نجف میں ہوں گے، ان کی بھی آواز ایک چھوٹی سی آواز ہو جائے گی. وہاں پہنچنے کے بعد خمینی نے رستہ بدلا نہیں، خمینی نے کہا کہ وہ جو حکومت اسلامی کی بات کر رہا ہوں، ابھی ہم اس کی وضاحت کریں گے. نجف میں بیٹھ کے وضاحت کی، جس کو آپ کہتے ہیں ولایت فقیہ، جو حکومت اسلامی نامی کتاب مارکیٹ میں موجود ہے. ولایت فقیہ یا حکومت اسلامی، یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں. آپ اس کو حکومت اسلامی کہیں، دینی حکومت کہیں، یا ولی فقیہ کہیں، تشیع کی نگاہ میں یہ ایک ہی بات ہے. یہ کتاب موجود ہے اردو زبان میں. یہ ساری وضاحتیں خمینی بت شکن نے کہاں کی ہیں؟ نجف میں بیٹھ کے کی ہیں، نجف میں بیٹھ کے پوری پلاننگ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ خمینی بت شکن کا، کیونکہ اسلام، اہل بیت علیہ السلام سے اس کا رابطہ، قرآن سے اس کا رابطہ، اپنے خدا سے اس کا رابطہ اتنا مضبوط تھا کہ اس نے اسٹیپ اٹھایا اور انہوں نے کوشش کی کہ خمینی بت شکن کی شہادت وہیں ہو جائے، نجف میں ہی. اور پھر عظیم شخصیت کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اتفاق سے وہ زہر جو ان کے لیے تیار ہوا تھا وہ ان کے بیٹے کو اس کا اثر ہو گیا، اور بیٹا مصطفیٰ خمینی، جو واقعا خمینی بت شکن فرماتے ہیں کہ آئندہ کی ایک امید تھا، بہت بڑی شخصیت تیار ہو رہی تھی، وہ وہیں نجف میں شہید ہو گئے. یعنی اپنے راستے پر، اپنے ہدف پر، اپنے خدا پر وہ ایمان ہے کہ جس کے لیے وہ بھی قربانی دے رہے ہیں اور اپنی اولادوں کی قربانی بھی دے رہے ہیں، یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہماری طرح کی شخصیات نہیں ہیں، بول رہے ہیں، بول نہیں رہے، پریکٹیکل کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، میدان عمل میں ہیں. ملک بدری ہو رہی ہے، بھوک اور پیاس ہے، گھر سے دوری ہے، اپنی عوام سے دوری ہے، 15 سال کی ملک بدر رہی ہے، 15 سال. پھر صدام آ جاتا ہے، صدام کہتا ہے یہاں نہیں رہنے دیں گے آپ کو، پھر وہ یہاں سے بھی نکال دیتا ہے. پھر امام وہ 4 مہینے پیرس میں گزارتے ہیں، پیرس میں تھے لیکن ایران کے اندر الحمدللہ انقلاب اپنے عروج پر تھا، عروج پر تھا، شاہ بھاگ گیا. ابھی خمینی آئے نہیں ہیں ایران، 1979 فروری ابھی شروع نہیں ہوا ہے، 1979 فروری، 1 فروری کو آئے، لیکن اس سے 1 مہینے پہلے شاہ بھاگ گیا، کیونکہ امام کی باتیں، خمینی بت شکن کی باتیں پورے ایران کے ہر عام انسان تک پہنچ چکی تھیں، سب میدان میں تھے، اور وہ انقلاب آ گیا. اور آج اس انقلاب نے ایک ایسا کرشمہ، میں چھوٹے سے یعنی اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، بھائی کہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم پورے خمینی کے انقلاب کی برکات کو کھولیں، ٹائم نہیں ہے، لیکن میں ایک ہی بات ایسی کہ جو انشاءاللہ فوراً سمجھ میں آ جائے گی آپ کے، وہ بیان کر کے اپنی بات انشاءاللہ مکمل کروں. درود پڑھے محمد والے. اس کا تذکرہ میں تقریباً ہر محفل میں کر رہا ہوں جہاں مجھے امام خمینی علیہ رحمہ کو ان کے موضوع پر بات کرنے کی جہاں جہاں توفیق رہی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ اس بات کو ضرور بیان کروں. اس ایک ہی بات سے جو ہے نا وہ امام خمینی سمجھ میں آ جاتے ہیں. کہ دیکھیے بات ہے تقریباً 100 سال پرانی، قریب 100 سال پرانی، کہ جنت البقیع کہ جہاں پر آپ کے 4 ائمہ، یقینی طور پہ 4 امام آپ کے وہاں پر ہیں، 4 امام جنت البقیع میں ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے. اور ان کے سرحانے انشاءاللہ فاطمہ بنت الاسد یعنی امام علی علیہ السلام کی والدہ ہیں. جناب فاطمہ کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم سلام اللہ علیہ کہاں پر ہیں ہمیں نہیں معلوم. ہم صرف ایک اندازہ لگاتے ہیں جنت البقیع میں ہیں یا رسول اللہ کے ساتھ ہیں مدینے میں، کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم, لیکن بہر جن کا یقین ہے وہ یہ ہے کہ چار آپ کے امام اس جنت الوقیع میں ہیں. 12,000 کے قریب اصحاب ہیں جو اس جنت الوقیع میں ہیں, 12,000. اس کے علاوہ 2 عدد شخصیات بڑی جنت المعلیٰ میں جو مکے کا بڑا قبرستان ہے, بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام, یہ 2 شخصیات وہاں پر ہیں. آپ کو معلوم ہے جب یہ آل سعود مسلط ہوئے 40-50 سال میں جب ان کی گرپ مضبوط ہو گئی تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ کے مزارات کو گرانا شروع کیا. آغاز وہاں سے ہوا, پھر یہ پہنچے 100 سال پہلے, یہ بات کر رہا ہوں 100 سال پہلے, بہت پرانی باتیں نہیں کر رہا ہوں, تاریخی باتیں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو کہ مامون نے کیا کیا تو متوکل نے کیا کیا تو مستنصر نے کیا کیا تو معتز نے کیا کیا, میں وہ نہیں بتا رہا آپ کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو ہمارے زمانے میں ہوا کہ 100 سال پہلے سارے حرموں گراتے ہوئے مکے اور مدینے کے, حتیٰ کہ احد کے میدان میں جا کے حضرت حمزہ کی قبر کو بھی گرایا, اور اس کے بعد داخل ہوئے عراق میں اور امام حسین علیہ السلام کے حرم کو گرایا, لوٹ لیا اس حرم کے سارے اہم چیزوں کو لے کے چلے گئے وہاں سے, اور پھر لشکر روانہ ہوا قازمین کی طرف, لشکر روانہ کیا انہوں نے نجف کی طرف, اور لشکر روانہ کیا انہوں نے سامرہ کی طرف. یہ سارا کام 100 سال پہلے ہوا ہے. تشیع نہیں تھی, تھی مدارس نہیں تھے, تھے تنظیمیں نہیں تھیں, تھیں پھر خمینی نہیں تھا, خمینی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا. اب جب خمینی آ گیا نا تو انہوں نے کیا کوشش کی ہے, انہوں نے کوشش کی ہے امریکہ, اسرائیل, برطانیہ, یورپ کے تقریباً سارے ملک, اس کے بعد پھر ترکی, سعودی عرب, اردن, یہ سب مل گئے. پھر انہوں نے دنیا کی جیلیں توڑی, بنو کی جیل توڑی ہے, ابو غریب کی جیل توڑی ہے, انہوں نے بڑگرام کی جیل توڑی ہے, انہوں نے دنیا کی جیلیں اور سعودی عرب کی جیل وغیرہ توڑے, انہوں نے دنیا کے قیدی جمع کیے, جو کوئی سزا موت کا تھا, کوئی تاحیات رہنا تھا جیل میں, سب کو جمع کیا اور بنائی داعش. یعنی سپورٹ ہو پوری دنیا کی. آپ کو یقین آئے نہ آئے اس بات پر, سنیں میری بات کو اور تحقیق کریں ان باتوں پہ جا کے, کہ ترکی اور اردن راستہ دے رہے ہوں, باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہوں, اس کے بعد پھر اسرائیل ساری سیٹلائٹ سپورٹ دے رہا ہو, اور پھر بعد میں جو زخمی ہوں ان کے ہاسپٹل بھی اسرائیل میں بنے ہوئے تھے داعشیوں کے لیے, اس کے بعد یہ امریکہ یہ سارا اسلحہ دے رہا ہو, یورپ سارا اسلحہ دے رہا ہو, سارے دروازے کھول دیا ہو, میڈیا یعنی ہالی ووڈ کا استعمال ہو رہا ہو, ہالی ووڈ کا پورا استعمال ہو رہا ہو داعش کے لیے. یہ جو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں, ایک ہی کپڑے پہنے ہوئے کھڑے ہیں, چاقو بھی ایک ہی طرح کا ہے, مجرم جو پکڑ رکھا ہے وہ بھی ایک طرح کا ہے, گردنیں کاٹ رہے ہیں ایک ہی طریقے سے, کبھی ساحل سمندر پہ کھڑے ہیں, کبھی پہاڑوں میں کھڑے ہیں, یہ سب ہالی ووڈ کا کیا ہوا کام تھا. داعش کو دیکھ لیا ہم نے, اس کی حقیقت کیا تھی, ہالی ووڈ نے اس کو یہاں تک پہنچایا تھا. خوب, یہ ساری طاقتیں مل کے کوشش کر رہی تھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کو گرائیں. یہ بات یاد ہے آپ کو, آپ ہی کے زمانے کی کر رہا ہوں نا, پرانی تو نہیں کر رہا, 10 سال 8 سال 7 سال پرانی. ساری طاقتیں مل کے کوشش کر رہی ہیں, معصومین کے حرم نہیں, جناب زینب کے حرم کو گرایا جائے, معصومین کی بیٹی کے حرم کو گرایا جائے. پوری طاقت لگا لی. ہم نے آپ سے کہا ہے کہ اگر یہ جنگ احزاب, اگر آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہو جنگ احزاب کا, جیسے جنگ خندق کہاں کرتے ہیں آپ کے یہاں, جو قرآن نے جنگ احزاب لکھا ہے آپ نے, احزاب کے نام سے سورت ہے, اگر آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہو آپ کو پتا ہو جنگ احزاب کیا, اتنی بڑی بات تھی نا جنگ احزاب کہ مولا کائنات جب نکلے ہیں نا عمر ابن عبدہ سے لڑنے کے لیے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا ایمان نکلا ہے, پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں. اس جملے سے آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے بات کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا, آج ہمیں شکست ہوئی تو اسلام گیا, ایمان گیا, رسول اللہ گئے, اگر آج ہمیں شکست ہو گئی, جبھی تو کہا کہ پورا کا پورا ایمان نکلا ہے پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں. یہ ہے جنگ احزاب. اگر آپ صحیح مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب بی بی کے حرم کے خلاف جو سازش ہوئی تھی وہ جنگ احزاب ہے. پوری دنیا نے زور لگایا تھا, صرف خمینی کے ماننے والوں نے کہا بس بہت ہو گیا, جب تک خمینی نہیں تھا, جب تک خمینی کے ماننے والے نہیں تھے, جب تک ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمیں شعور نہیں تھا, ہمارے پاس طاقت نہیں تھی, ہم سیاست کو نہیں سمجھتے تھے, اس وقت تک تم نے جو چاہا کر لیا, اب نہیں ہو سکتا. اب فالوورز ہیں خمینی کے, اب ماننے والے ہیں خامنئی کے, اب خون دینے والے لوگ انشاءاللہ حاج قاسم سلیمانی جیسی شخصیات پرورش پائی ہیں اس مکتب کے اندر, اب نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ خمینی کی شخصیات ہے. ایک ہی واقعہ سنایا ہے, کیوں سنایا ہے, کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ خمینی سے پہلے کا تشیع خمینی سے پہلے کا مسلمان، خمینی سے پہلے کا استعمار، اور اب خمینی کے بعد. اب نہیں ہو سکتا، جو کرتے رہے کر لیا تم نے، اب نہیں ہوگا. اب لوگ صرف تشیعوں میں وہ نہیں ہیں کہ جو اپنا خون اپنے ہاتھوں سے بہاتے تھے، اب ذرا بات آگے بڑھ گئی ہے. اب ہم نے دوسروں کا خون نکالنا بھی سیکھ لیا ہے، ضرورت پڑی تو خون نکالیں گے بھی، خالی خون اپنا دیں گے نہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میں کسی حد تک بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا، آغا جعفر نقوی صاحب اور امام خمینی کی شخصیت مختصر وقت میں جو میرے پاس تھا سمجھانے میں کچھ کامیاب ہوا ہوں گا. خدا انشاءاللہ جو میں نے باتیں کہی ہیں، سب سے پہلے خدا مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر خدا آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے امام کا ظہور، اپنے امام کا ظہور، تاکہ انسان اور اسلام پر موجودہ تمام مشکلات حل ہو جائیں، خدا اپنے حجت کا جلد از جلد ظہور فرمائے. باخرے میں یہ سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے. حیدر علی عبداللہ مرحوم، علی رضا دہر مشیب الحسین علی مرحوم، محمد حسین بابو بھائی دودھ والا مرحوم، محمد عباس بہمانی والد رضا حسین بہمانی والد ہیں، مرحوم رضا حسین بہمانی ولد پیار علی، مرحومہ گلبانو بھائی بنت قاسم علی اور ماؤزی، مرحوم محمد تقی ولد رضا حسین بہمانی، مرحوم آغا جعفر نقوی صاحب، امام خمینی اور محمد مولانا محمد عباس کمیلی صاحب کو بھی یاد رکھتے ہوئے اور اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ.